بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مومن سخت حالات میں باوقار, بلا کے وقت صابر, رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صہیونی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر وحشیانہ حملے, سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے صہیونی حکومت کو اقوام متحدہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا. حزب اللہ لبنان کے پریس شعبے کے سربراہ محمد عفیف کی شہادت پر حزب اللہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور IRIB کے سربراہ کا بیان. پاکستان میں سانحے 9 مئی کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد. اور ہندوستان کی ریاست منی پور میں فسادات میں شدت, نیشنل پیپلز پارٹی کا بی جے پی کی حمایت ختم کرنے کا اعلان. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عام فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ پیر کو 409 دن بھی جاری رہا, اور جارح صہیونی حکومت بدستور رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے, جس کے نتیجے میں روزانہ درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں. غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض فوج کے لڑاکا طیاروں نے پیر کو بیت لاہیہ اور النصرات اور البریج کیمپوں میں شہریوں کے گھروں پر متعدد بار بمباری کر کے وحشیانہ قتل عام کا ارتکاب کیا, جس کے نتیجے میں 96 فلسطینی شہید اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے, جبکہ 15 لاپتہ ہیں. اسرائیلی غازی فوج نے پیر کی صبح مغربی کنارے میں واقع بیت لحم میں الدہیشہ کیمپ پر بھی حملہ کیا. ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں نسل کشی کے انکار پر مبنی برطانوی وزیر خارجہ کے بیانات کو انتہائی ہولناک اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ فلسطین کی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ غزہ پر مسلط کی گئی جنگ در حقیقت ایک نسل کشی ہے جسے اقوام متحدہ کے حکام اور بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے بھی بیان کیا گیا اور اس کی بابت خبردار کیا گیا ہے، لیکن برطانیہ نے حال ہی میں غزہ میں نسل کشی کا صاف اور واضح انکار کیا ہے جو انتہائی شرمناک اور غیر انسانی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ کی جانب سے غزہ میں نسل کشی سے انکار دراصل نسل پرست صہیونی حکومت کی حمایت اور اسے دیے جانے والے مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کی پالیسی کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ صہیونی حکومت کی شریک جرم بن گئی ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی جاری نسل کشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس جارحہ حکومت کو اقوام متحدہ سے نکالے جانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور بین الاقوامی حلقوں میں فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ انور ابراہیم نے عام شہریوں اور اسپتالوں پر بمباری جیسے صہیونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کے تسلسل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف کو درخواست بھیجی ہے کہ وہ غزہ کے جرائم کے بارے میں اسرائیل کو جواب دہ قرار دے۔ حزب اللہ لبنان نے تاکید کی ہے کہ شہید الحاج محمد عفیف النابلسی حزب اللہ کی جہادی و سیاسی سرگرمیوں کی ایک بنیاد، تحریک استقامت کے مستحکم و توانا بازو اور امین نیز وفاداری کا مثالی نمونہ تھے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اتوار کی رات حزب اللہ لبنان کے پریس شعبے کے سربراہ کی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں ہونے والی شہادت پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں تحریک استقامت کے لیے شہید محمد عفیف کی خدمات کے ذکر کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ شہید محمد عفیف دشمنوں کے مقابلے میں بہت نڈر سپاہی تھے جو اپنے قتل کی دھمکیوں سے کبھی خوف زدہ نظر نہیں آئے، ہر قسم کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور ہمیشہ زور دیتے رہے کہ کوئی بھی خطرہ اور وحشیانہ بمباری انہیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں محمد عفیف کو نہایت شجاع و بہادر قرار دیا جو صہیونی پریس مشینری کے مقابلے میں صدا استقامت کو تمام دنیا والوں تک پہنچانے اور میدان جنگ میں مواقف کو نمایاں طور پر بیان کرنے میں بہت نڈر ہو کر سرگرم عمل رہے۔ دوسری جانب ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے حزب اللہ لبنان کے پریس انچارج محمد عفیف کو شہید کرنے سے متعلق جارحانہ صہیونی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی غیر انسانی ماہیت کا مکمل مظہر قرار دیا۔ انہوں نے جارح صہیونی فوج کے ہاتھوں 200 سے زیادہ صحافیوں اور نامہ نگاروں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اسے فلسطین کو تباہ کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش تاہم ناکام کوشش قرار دیا تاکہ صہیونی جرائم کو پوشیدہ رکھے جانے کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ پیمان جبلی نے بھی ایک بیان میں حزب اللہ لبنان کے پریس انچارج کی شہادت پر حزب اللہ کو مبارکباد اور تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی عوام کی استقامت کے حزب اللہ جس کا نمونہ ہے سب کے لیے ایک مثالی نمونہ عمل ہے۔ دریاسنا حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ عظیم مجاہد محمد عفیف کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ حزب اللہ نے اس بارے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عظیم مجاہد محمد عفیف کی شہادت پر استقامت کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید الحاج محمد عفیف النابلسی نے پوری عمر عوام اور استقامت کی خدمت کی اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں یمنی فوج کی کارروائیوں کا چھٹا مرحلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکہ نے بحری بیڑے کو یمنی فوج کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لبنان کے روزنامہ الاخبار نے یمنی فوج کی جانب سے صہیونیت مخالف کارروائیوں کے چھٹے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں یافا اور اسقلان میں بعض فوجی اور اہم اہداف پر ڈرون حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور 5 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں حماس کے ساتھ 2 مختلف مقامات پر جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا پہلا اہلکار بیت لاہیہ میں حماس کے اسنائپر کی فائرنگ میں مارا گیا، جبکہ دوسرے مقام پر ایک جھڑپ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے فوجیوں میں پلاٹون کمانڈر کیپٹن ایڈن کنان، سارجنٹ یوگیو بازی اور اسٹاف سارجنٹ نوام ایتان شامل ہیں۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ دو بدو جنگ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران گولانی بریگیڈ کا 21 سالہ ایک فوجی مارا گیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ عراقی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں صہیونی بندرگاہ ایلات کے جنوب میں تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حملے میں ایلات بندرگاہ پر موجود تنصیبات کو کامیابی کے ساتھ ہدف بنایا گیا۔ فلسطینی ذرائع نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ عراقی مجاہدین کے ڈرون طیارے کو صہیونی ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کرنے کی کوشش کی، جو ناکام رہی۔ پاکستان میں سانحے 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ سانحے 9 مئی سے متعلق منصوبہ بندی کے الزام میں تھانہ ریس کورس میں درج مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے کی۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیما سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا، جس کے دوران لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 9 مئی کو مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کے علاوہ فوجی، سول اور نجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا۔ سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا، جبکہ اس دوران کم از کم 8 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے سخت اقدامات کی ہدایات کے باوجود ریاست منی پور میں حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست منی پور میں تشدد کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریاست منی پور میں این پی پی نے بی جے پی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ منی پور میں نیشنل پیپلز پارٹی این پی پی اور بی جے پی کا اتحاد اب ختم ہو گیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کو لکھے گئے خط میں این پی پی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی ریاستی حکومت منی پور میں تشدد کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ کونراڈ سنگما کی قیادت والی نیشنل پیپلز پارٹی نے ریاست میں موجودہ امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں 7 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ ہوبارٹ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 118 رن کا ہدف بآسانی 12ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کی پوری ٹیم 18.1 اوور میں 117 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 118 رن کا ہدف دیا تھا۔ آسٹریلیا کی جانب سے آرن ہارڈی نے 3 وکٹ حاصل کیے. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی، جہانداد خان اور عباس آفریدی نے 1-1 وکٹ حاصل کیا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته واللیل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبری جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بلوایا قرب شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد سیدنا فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 لا الہ الا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے. مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے. مذہب ایک عقلی ضرورت ہے، اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی. اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے. مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے. مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو. مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے. مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے. مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے. انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے. انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے، اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو. وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے. اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب کریم پور جلال پور امبیڈکر نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے. میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے. صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں. اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں. آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا. اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے. ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا. اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا. وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا. فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی. اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے. یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطح آب پر ابھری تھی. جہاز نے باد بان ڈھیلے کر دیے. مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں. جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی. مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے. پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی. بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں. ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے. وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے. ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کی دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی. یہ اچھا شگون نہیں تھا. مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا. ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں. پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا. ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی. خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا. جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن 2 ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا. جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا. اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری. ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے. گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے 1000 ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں. یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں. رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدا اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آبان، 17 جمادی الاول اور 19 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آبان سن 1287 ہجری شمسی کو سید جمال الدین وائز اصفہانی کا قتل ہوا۔ وہ سن 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اصفہان چلے گئے، پھر وعظ و خطاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ انہوں نے آئینی حکومت کی تحریک کے دوران سید عبداللہ بہبہانی اور سید محمد طباطبائی حمایت کی، اور اس تحریک کی حمایت میں اصفہان، مشہد، شیراز اور تہران میں تقریریں کیں۔ اس بنا پر محمد علی شاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کیا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد 29 آبان سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بروجرد کی جیل میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ سترہ جماد الاول سن 291 ہجری قمری کو معروف عرب ماہر لسانیات و نحو ابو العباس احمد بن یحییٰ نے وفات پائی۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی ادب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، اور سالہا سال کے مطالعے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کی کتابوں میں اعراب القرآن کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ جماد الاول سن 450 ہجری قمری کو ایران اور اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فلسفی امام محمد غزالی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے علوم میں دوسرے لوگوں سے آگے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 28 سال کی عمر میں ہی عظیم فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی شہرت کے سبب خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی دعوت دی اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے تدریس کو چھوڑ دیا اور بغداد سے حج کے لیے چلے گئے۔ حج کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے، پھر وہ اپنے وطن ایران واپس آ گئے اور محققین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ امام محمد غزالی نے ایران واپس آنے سے ایک سال قبل اپنی اہم کتاب احیاء علوم دین لکھی تھی۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں کیمیائے سعادت، نصیحت الملوک اور مقاصد الفلاسفہ کا نام قابل ذکر ہے۔ سترہ جماد الاول سن 1258 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ اور عالم سید محمد علی شاہ عبدالعظیمی پیدا ہوئے۔ وہ ہدایت حسینی کے نام سے معروف تھے۔ شاہ عبدالعظیمی اعلی تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے اور برسوں تک عظیم فقیہ شیخ مرتضیٰ انصاری سے قصب فیض کیا۔ ان کو علم رجال اور حدیث میں بہت مہارت حاصل تھی۔ ان کی کتابوں میں وسیلۃ الرضوان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعظیمی نے سن 1343 ہجری قمری میں نجف میں وفات پائی۔ انیس نومبر سن 1799 عیسوی کو ڈائریکٹر کے نام سے موسوم سرکاری مینجمنٹ نے 4 سال تک فرانس کا انتظام چلانے کے بعد حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. شاہی نظام کے خاتمے اور ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کے 3 سال بعد ایک بل کے ذریعے 1795 میں بننے والی اس حکومت نے باقاعدہ طور سے فرانس کا انتظام سنبھالا. تاہم 4 سال بعد آج ہی کے دن نیپولین بوناپارٹ نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا. یوں ڈائریکٹر کے نام سے موسوم یہ حکومت عملاً ختم ہو گئی. November 19, 1917 کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی اکلوتی بیٹی اندرا گاندھی الہ آباد میں پیدا ہوئیں. سن 1964 میں باپ کے انتقال کے بعد اندرا گاندھی کو لال بہادر شاستری کی حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا, لیکن سن 1966 میں شاستری کی اچانک موت کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا. اندرا گاندھی نے 1942 میں ایک پارسی صحافی فیروز گاندھی سے شادی کی, جن سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھیں اور وزارت عظمیٰ کے دور میں ان کو ہندوستان میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اندرا گاندھی کو 1984 میں ان کے 2 محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. اندرا گاندھی نے اپنے قتل سے پہلے ایک عوامی جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ اگر میں آج مر جاؤں تو میرے خون کا ہر قطرہ ملک و قوم کو مزید مستحکم کرے گا. November 19, 1977 کو مصر کے غدار حکمراں انور سادات صہیونی حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے. انور سادات وہ پہلے عرب اور مسلمان حکمراں تھے جنہوں نے مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا, جو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی بنیاد قرار پایا. انور سادات کی اسرائیل حکام کے ساتھ ملاقات کی خبر پر ساری عرب اور مسلمان دنیا سراپا احتجاج بن گئی. September 1978 میں امریکہ کی وساطت سے مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ طے پایا, جس کے بعد کئی مسلمان اور عرب ملکوں نے مصر کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے. بالآخر 1981 میں مصری فوج کے ایک غیور سپاہی خالد اسلام بولی نے ایک جرت مندانہ اقدام کر کے انور سادات کو مسلمانوں کے ساتھ غداری کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا. خالد اسلام بولی کو اگرچہ مصر کی فوجی عدالت نے گرفتار کر کے سزائے موت دے دی, تاہم خالد اسلام بولی دنیا کے حریت پسندوں کے ہیرو بن گئے, جنہیں مسلمان ایک شہید کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں. اور 19 November 1999 کو نیٹو اور وارسا معاہدوں کے رکن ممالک کے سربراہوں نے پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے مشرقی اور مغربی بلاک کے درمیان سرد جنگ کا خاتمہ کر دیا. ایٹمی میزائل کیوبا منتقل کرنے کی سوویت یونین کی کوشش نے, جس نے دنیا کو ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا, ماسکو اور واشنگٹن کو ایٹمی جنگ روکنے کے لیے معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن دونوں مذکورہ بلاکوں کے درمیان جاسوسی، تشہیراتی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں جنگ شدید ہو گئی، جس کو سرد جنگ کا نام دیا گیا۔ 80 کے عشرے کے دوسرے نصف میں سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے ممالک میں آنے والے تغییرات کے بعد سرد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بہرحال مشرقی بلاک کے ممالک میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں کمی اور پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سرد جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وارسا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعت، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، استدفع كل مكروه اوله سخطه واستجلب كل محبوب اوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایاں ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں.